مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مكتبة المدينة کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1442 سن ہجری کے ذی القعد کی 9ویں شب ہے, 9th نائٹ. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ہو بھی اس ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے مقتد پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب.
ایکو سسٹم ریسٹوریشن, ماحولیاتی نظام کی بحالی, یعنی اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں, انسان, جانور, پودے اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے, ایک دوسرے پہ جو انحصار ہے, اس سارے سسٹم کو, نظام کو بہتر کیا جائے. اور سن 2021 میں اس دن کی میزبانی عالمی سطح پر پاکستان کو مل رہی ہے. یہ زمین ان تمام جانداروں کا گھر ہے, پودے اہم ترین ہیں, لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو جنگلات کو بہت زیادہ کاٹا جا رہا ہے, فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے اور گندگی سمندروں میں, دریاؤں میں داخل ہو رہی ہے, پلاسٹک بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو تمام جانداروں کو بہت زیادہ خطرہ ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس سلسلے میں ایک فرد کا کردار کیا ہونا چاہیے. معاشرے کے جتنے شعبے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں, کچھ کے پاس فیکٹریز ہیں, کچھ کے پاس انڈسٹریز ہیں, لیکن ایک فرد, ایک انسان, وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے, ماحول کو بہتر بنانے میں, صاف کرنے میں ایک فرد کا کیا کردار ہو سکتا ہے.
ماشاءاللہ, اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقت کہی ہے اس طرح کی باتیں تو دی جا رہی ہیں. تو اب معاشرہ جو نا, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. کوئی بولے نہ کہہ رہا میرے سے کیا ہوگا, سارے ہی تو کر رہے ہیں, تو اب میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں تو کبھی بھی سدھار پیدا نہیں ہوگی. کم از کم اپنے حصے کا تو بچا لے کہ بھائی چلو اگر 100 افراد غلط کر رہے ہیں اور ایک اس میں سے مائنس ہوتا ہے, اب فرق تو پڑے گا, 99 رہ گئے, دوسرے کو توفیق ملے گی تو وہ بھی اگر ہٹ گیا تو 98 ہو جائیں گے. تو یوں اب جیسے کہ آلود کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, اب اس سے تو بچنا بہت مشکل ہے. گاڑیاں چلتی ہیں, اس کے دھوئیں تو نکلتے, اب کالے کالے دھوئیں بازوں کا جو گاڑی میں خرابی آ جاتی ہے تو کالے دھوئیں چھوڑتی ہے, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اگر اپنی گاڑی کو سیٹ کر لے, سدھار لے گاڑی کو, تاکہ وہ سدھرا ہوا دھواں نکلے, کم نقصان دہ دھواں نکلے, وہاں تو نکلے گا, نقصان دہ تو آئی ہے. اب گاڑیوں کو تو مائنس کیا نہیں جا سکتا اپنے اس معاشرے سے, تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے, تو کم از کم دھوئیں کی اصلاح کر دیں گے, کم نقصان کر. ادھر پلاسٹک کی تھیلیاں, کچرا, تو اس کی جو ڈالنے کی مخصوص جگہ وہاں ڈالیں, باقی سمندر میں بھی کچرے ہی کچرے. بعض یہ ہمارے یہاں تو خیر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قانون سب جگہ بنے ہوتے ہیں, پوچھنے والا نہیں. بعض ملکوں میں کوئی مزہ لے کے کوئی ایک کچرا بھی ان کا بھی ڈال دے سمندر میں, دریا میں, अगर पुलिस ने देख लिया तो फिर मौज करे। तो ये कह पुलिस पकड़े या ना पकड़े, नुकसान हमारा अपना है। समुन्द्र को भी कचरों से गंदगियों से बचाना है, गलियों सड़कों को भी बचाना है। अगर कचरा अपनी जगह पर फेंका जाए, अब मुश्किल ही है, जैसे कि अब कचरा अपनी जगह पर फेंकते भी है ना तो उनकी निकासी का सिस्टम बस जगह खराब होता है और जमा ही होता रहता है, तो गंद फैल रहा होता है। तो इस सिस्टम को तो इंतजामिया दुरुस्त करेगी, फर्द दुरुस्त नहीं कर सकता। इंतजामिया को ये फर्द या अफराद मिलकर समझाएं, इसको उठाओ, कचरा कुंडी साफ करो, तो ये जरूरी है। हर जगह हर मुल्क में ऐसा नहीं होता कि कचरा कुंडी साफ, कचरा कुंडी ऐसी मतलब साफ सुथरी होती है, सच्ची बात है, पहियों वाली, मैंने देखा है ना, क्या आदमी हैरान हो जाए, रंग खूबसूरत किए हुए होंगे और आदमी सोच नहीं सकता कचरा कुंडी। यानी गट्टर का पानी उठाने की गाड़ियां जो है ना, यूं समझो कि बाज मुल्कों के पीने के पानी की गाड़ियों से वो ज्यादा खूबसूरत होती हैं, ये मैंने देखा है, अर्ज कर रहा हूं। तो ये हर जगह मतलब यानी कि इंतजाम हो सकता है, इतना दुश्वार नहीं होता, लेकिन जहां रिश्वत फैल जाती है, बदउनवानियां बढ़ जाती है, तो वहां ये हो रहा होता है। अल्लाह करे कि हर जगह निजाम जो है ना वो दुरुस्त हो जाए और लोगों को सुकून मिले। फिर ये कि बाज जानवर ऐसे होते हैं कि जिनकी तादाद कम हो जाती है, तो इनको तहफ्फुज फराहम किया जाता है ताकि इनकी नस्लें बाकी रहें, और शिकार मना होता है लेकिन शिकार भी लोग कर रहे होते हैं, उनका आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, बाज जानवर खत्म हो जाते हैं। डायनासोर एक मशहूर जानवर है, ये इसके अब वो स्टेचू तो बनते हैं, खिलौने भी बनते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये किसी दौर में था, अब इसकी नस्ल खत्म हो गई। तो ये भी एक जंगल का हुस्न था जो अब नहीं है। ऐसे कई होंगे जानवर जिनकी नस्लें खत्म हो गई होंगी। तो जो जानवर इस तरह के हों, भले वो खाने के भी हों, हलाल, ये तो हलाल नहीं है, जो इसका शेप देखा है तो एक दरिंदा मालूम हो रहा है। तो अब अगर वो खाने का भी है और कानून बनता है कि भाई इसका शिकार नहीं करो, अब दूसरे खाने के बहुत जानवर है, उनसे काम चलाए, इसका इसकी नस्ल बाकी रखी जाए, लेकिन जंगल का शिकार तो मुतलकन कानूनी जुर्म है, ये बता दूं। आप बोलोगे भाई वो बकरा आ गया तो उसको शिकार कर सकते हैं, हिरन को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जंगली बकरे का भी शिकार नहीं कर सकते, ये इसके लिए लाइसेंस होते हैं शिकार करने के, इन कवानीन पर अमल करना चाहिए, तो ही आपका मुल्क जन तरक्की करेगा। हम अंधी चलाएंगे तो जहर है कि वो अंधी चलवाने के लिए भी मौजूद है, सर आवेगा हुआ बिगड़ा हुआ इसको। तो यूं निजाम धर्म भरम भरम धर्म हुआ पड़ा है। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, और हम मतलब अपना तहफ्फुज करना भी सीखें, लोगों को भी हिफाजत फराहम करने वाले बने, जानवरों को भी हम हिफाजत फराहम करने वाले बने, और अपने मुल्क को अपने वतन अजीज को सजाए। अब जैसे शजरकारी, ये तो हमारी दावत इस्लामी में मुहिम चला रही है, शजर एक अच्छी चीज है, हदीसों में भी इसकी पसीर आई है। तो अब ये ज़रा आप अगर कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, अपने घर में शजर लगाए, और इसको यानी कि पहले तो बनेगा पौधा लगेगा ना, बीज जाएगा या पौधा लगेगा, तो इसको शजर भी बनाना है, यानी बनाना भी है बचाना भी है, पर लगाना भी है बढ़ाना भी है। तो यूं शजरकारी अगर सब करना शुरू कर दें, आपके घर फ्लैट है नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, कहीं और लगवा दें, आप पैसे दे दें किसी काबिल एतमाद शख्स को वो लगा दें, तो इस तरह भी आपका ये वतन है ये सर सब तो शादाब होगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, और जो मुजिर है सेहत है वो ले लेते हैं अपने अंदर। ये दरख्त देखा जाए तो ये इंसान की खिदमत करता है, आदमी का खादिम है। हमारे यहाँ शजरकारी बोलते हैं, शजरकारी अरबी लफ्ज नहीं है, शजर अरबी लफ्ज है, शजर ये कारी फिर शायद फारसी तरकीब कहने दरख्त लगाना। तीन फरामीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर एक, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए फिर उसमें से जो परिंदा या इंसान या चौपाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। नंबर दो, جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت و دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس یعنی لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. نمبر تین, جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا, جب تک اللہ پاک کے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس یعنی لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے. جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ جس انداز میں وضو کر رہا ہے, کیا اس انداز میں وضو ہو جائے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے.
یہ لگتا ہے کہ آپس میں کوئی ریس لگی ہوگی کہ میں آدھے گلاس میں وضو, کس نے کہا ہوگا میں ایک گلاس میں وضو کروں گا, ہو سکتا ہے کسی نے کہا میں تو آدھے گلاس میں کر کے دکھاؤں گا. یہ جب یہ پورا وضو کر لیتا تو فاتحانہ انداز میں یہ سامنے دیکھتا ہے, جو ابھی اسکرین پہ دکھایا نہیں گیا, جو میں نے یہ کلپ دیکھا تھا, تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپس میں یہ ہوا ہو. میں نے حج کے موسم میں کسی دور میں دیکھا تھا, اتنی سی بوتل پانی کی کسی نے لی, لوگ طرح طرح کے انداز سے وضو کر رہے ہوتے ہیں, دنیا بھر کے لوگ طرح طرح کے جمع ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اتنی سی بوتل جو چھوٹی والی آتی ہے نا منرل واٹر, بڑا نہیں چھوٹا, شاید یہ 250 ملی لیٹر کی یا نہیں ڈھائی, پوری شاید 500 کی ہوتی ہے, تو بہرحال یا 200 کی ہوگی, چھوٹی سی تھی. تو اس میں اس نے وہ اسی انداز میں وضو کیا اور پھر اس میں سے پیا بھی اور شاید بچایا بھی, یا اس طرح مطلب اتنی سی بوتل میں. تو یہ پانی, یہ وضو کے لیے شرط یہ کہ ہر عضو پر جو جو اعضاء وضو ہے نا, کم از کم دو دو قطرے بہے جائیں, بہے جائیں گے تو یہ دھلنا کہلائے گا. اگر بہے نہیں گئے, خالی پانی مل لیا, تو اس سے وضو نہیں ہوتا. جن اعضاء وضو کو دھونا آیا ان کے لیے یہ شرط ہے کہ دو دو قطرے کم از کم بہ جائیں. تو اس کلپ میں جو دکھایا گیا تو وہ پانی مل رہا ہے, وہ بہا نہیں رہا. تو یہ مسا تو اس کو کہہ سکتے ہیں, مگر یہ کہ مسا صرف سر کا ہے, وہ ہر عضو کا تو مسا نہیں ہے نا. وہ اس کی باری بہت دیر میں آتی ہے, کوئی مرض ہو اور اس میں پانی نقصان کرتا ہو وغیرہ, کوئی ایسی صورت ہو جس میں وہ علماء اجازت دیں. لیکن یہ جو کر رہے ہیں صاحب, یہ وضو درست نہیں ہے طریقہ. تو یہ کرتے ہیں مطلب اس طرح. ابھی پچھلی بار تو اس سے بھی عجیب منظر دکھایا تھا, برف سے وضو کر رہا تھا, تو مطلب یہ پانی سے تو کر رہے ہیں. تو یہ سب سیکھنا چاہیے اس کے مسائل, تاکہ وضو وضو ہو, واقعی وضو. وضو تو یہ دھونے کا ہی ہے نا, کہ وضو کہتے ہی دھونے کو ہے. تو یہ دھو نہیں رہا تھا, یہ مسا کر رہا تھا, جیسے مل رہا تھا پانی.
وضو میں غسل کے لفظ استعمال ہوتے ہیں, غسل کے لفظ استعمال ہوتے ہیں, غین کے اوپر زبر, اس کا مطلب دھونا ہوتا ہے,
غسل. ہاں, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. سوال ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے تھا کہ خواتین جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد نماز پڑھیں گی یا دوسری اذان کے بعد؟
جمعے کی نماز مردوں کی ہو جائے نا, یعنی کہ دو فرض کے جیسے سلام پھرے, تب ہی اپنی نماز پڑھے, یہ بہتر ہے, افضل ہے. اگر پہلے بھی پڑھ لیتی ہے, وقت شروع ہو گیا, پہلے اذان نہیں ہوئی پر وقت شروع ہو گیا, تب بھی یہ نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک پیج پر سوال ہے کہ بیٹیاں ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا بیٹے؟ کیا بیٹیاں زیادہ وفادار ہوتی ہیں؟
حدیث پاک میں تو بیٹیاں محبت کرنے والی ہیں, اور تجربہ بھی ہے کہ بیٹی کا انداز جو ہوتا ہے یہ ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے. تو بیٹی کی محبت کا انداز بیٹے کی محبت کے انداز میں فرق ہوتا ہے. تو بیٹی واقعی وہ زیادہ پیار کرتی ہے, بالکل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو خلاص بیٹوں کو بھی پیار کرنا چاہیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ تو بیٹی ہی کرے گی, اب میں تو بیٹی کی ڈیوٹی ہے. تو بیٹی کی ڈیوٹی دیکھو یہ قدرتی ایک آتا ہے کہ بیٹی ماں باپ کے لیے زیادہ وہ پیار کر رہی ہوتی ہے, روئے گی بھی زیادہ, فکر مند بھی زیادہ ہوگی, ماں باپ کو کچھ ہو گیا, بیمار ہو گئے, کچھ ہوا, تو جو بیٹی کو بے چینی ہوتی ہے بیٹے کو اتنی چین نہیں ہوتی, بعض اوقات تو پڑی بھی نہیں ہوتی بیٹے کو, لیکن بیٹی کی نیند اڑ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال کیا ہے کسی نے کہ کیا کھانا کھاتے ہوئے شرعی مسائل بیان کر سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے, اگر کوئی مسئلہ پوچھا کسی نے اور آپ عالم ہیں اور اسی کو جواب دے رہے ہیں اور دوسروں کو غلط فہمی کا اندیشہ نہیں ہے تو حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے رسکی فیکٹر. اس میں بعض وقت مسائل میں ہوتی ہیں باریکیاں. اب وہ کھانا بھوک لگی ہوئی ہے چمک کے اور کھانا بھی ٹیسٹی ہے, اب کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے گا نہیں. اسے موقع پر پھر یہ کہ مسائل بیان کرنا جو ہے نا یہ مناسب لگ نہیں رہا, یہ نقصان کا خطرہ ہے کہ آپ کہیں گے کچھ اگلا سمجھے گا کچھ. اب اس میں یہ کہ جیسا موقع موقع میل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رزق حلال
نام اویس ہے, میں جو نا اس کالج کا کام کرتا ہوں 15 سال سے. ایک یہ سوال ہے کہ میں جو نا دو جگہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں, اور سیٹوں کے دونوں کے علم میں لانا یہ بات ضروری ہے یا نہیں. دوسرا سوال ہے کہ جو میں یہاں ڈیزائننگ کرتا ہوں, جو سیمپلنگ میں یہاں کرتا ہوں, وہ میرے دوسرے سیٹ کہتے ہیں کہ وہی یہاں لگاؤ, تو یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے اندر سگریٹ پینے سے ہمارا وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟
ماشاء اللہ لیس کا کام کرتے ہیں 15 سال سے, اللہ برکت دے آپ اور حق حلال کی روزی نصیب فرمائے. ایک وقت میں دو جگہ اجارہ نہیں ہو سکتا, جائز نہیں ہے. ہاں ایک جگہ جیسے کہ 10 سے 12 بجے تک کام کر رہا ہے اور فارغ ہو گیا, چھٹی ہو گئی, اب 12 یا 1 بجے 1 سے 3 بجے دوسری جگہ کام کرتا ہے, تو یہ جائز ہے اور اس میں دوسرے سیٹ سے اجازت کی ضرورت نہیں. اجارہ ہی 2 گھنٹے کا چکر, اجارے کے وقت میں دوسری جگہ کام اجارے پر نہیں کر سکتا, یہ جائز نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ کہ سوال تھا کہ جو ڈیزائن ہے یہ ایک جگہ یہ اس ڈیزائن پر کام کرتا ہے, دوسری جگہ کام کرتا ہے کہ وہ بولتا ہے یار وہی ڈیزائن ہمارے یہاں بھی کرو, اور وہ اس نے آپ کو وہ ڈیزائن جو دی ہے وہ اس کا ایک چلتا کاروبار ہے, تو یہ اپنی ڈیزائن ہے اپنے نسخے فارمولے نہیں بتاتے. تو اس میں یہ صورت ہے کہ اگر آپ کو اس نے یہ کہا ہے کہ مت بتانا اور آپ نے بھی وعدہ کیا ہے نہیں بتاؤں گا, اور اس وقت یہ اگر پورا وعدہ ہے تو مطلب یہ کہ یعنی وعدہ اس صورت میں وہ وفا کرنا ہوگا, جبکہ وعدہ کرتے وقت یہ ذہن میں تھا کہ میں تو بتا دوں گا, تب تو اسی وقت یہ وعدہ خلافی ہو گئی چاہے بتائے یا نہ بتائے. اگر اس وقت یہ ذہن تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا پکا وعدہ, ٹھیک ہے, اب بعد میں ارادہ بدلا اور بتا دیا تو گناہگار نہیں ہے. لیکن یہاں اور بعض صورتیں خرابیوں کی پیدا ہوں گی کہ جب اس سیٹ کو پتا چلے گا کہ تو نے بتا دیا تو جھوٹ بولنا پڑے گا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں بتایا, بھائی کس نے بتایا. تو یہاں مطلب یہ کہ فتنہ ہوگا یا مطلب یہ کہ نوکری کا خطرہ ہوگا, ناراضیاں ہوں گی, آپس میں لڑائیاں ہوں گی, اس لیے جس اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے, اور اگر اس نے کہا ہے کہ نہیں بتانا تو اب نہ بتائے. عافیت اسی میں.
یہ بہت طویل مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ یہ وہ ڈیزائن ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور بعض بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں تو بعض باقاعدہ برانڈ کہلاتے ہیں, تو ان کے اپنے ڈیزائن ہوتے ہیں اور قانون کے اعتبار سے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ آگے کسی کو وہ بتا سکے, تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ آگے کسی کو وہ بتائے. تو آپ نے فرمایا کہ اسی حساب سے یہ ہوگا کہ آگے نہیں بتا سکتا.
قانون کی بھی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, کہ پھر کیس ہوگا وغیرہ وغیرہ, تو اس لیے کہ خرابیاں اس میں پیدا ہوں گی, تو یوں نہیں بتانا چاہیے. اچھا, ایک تیسرا سوال بھی تھا کہ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ وضو نہیں ہے, لفظ وضو واو پر پیش ہے. سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ سگریٹ پینے سے منہ میں بدبو اگر ہو جاتی ہے تو بدبو کی صورت میں نماز نہیں پڑھ سکتے, یعنی کراہت ہے نماز میں, اور مسجد میں جانا گناہ ہے منہ میں بدبو ہوتے ہوئے, کہ نمازیوں کی بھی تکلیف ہوگی, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو منہ اچھی طرح صاف اگر ممکن ہے تو کر سکتا ہے تو ہی جائے, ورنہ مسجد میں نہیں جا سکے گا. اس لیے وہ ایسی خراب چیز کے جو مسجد میں جانے سے روک دے, اس کی عادت ہی نکال دے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر کوئی معافی مانگے اور معاف کرنے والا یہ کہے کہ مجھے یہ چیز خرید کر دو اس کے بعد معاف کروں گا, تو یہ کہنا کیسا ہے؟
رشوت مانگ رہا ہے, رشوت مانگ رہا ہے, گناہگار ہوگا اس طرح. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میری دکان ہے دلہا سوٹ کی, تو میرا سوال یہ ہے, کوئی شخص اگر کسی سے پیسے لیتا ہے 2 مہینے کے وعدے پر, اور وہ شخص اگر بولتا ہے کہ میں پر پیس پہ 100-100 روپے لوں گا اور میرے 5 لاکھ روپے وہاں برقرار رہیں گے, تو یہ میری اصلاح کر دیں اور بھائیوں کی اصلاح کر دیں جو دکاندار ہیں, کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟
یہ سود ہے, انٹرسٹ ہے, اور سود لینا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معراج کی رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی, میں نے اپنے سر کے اوپر سے گرج اور کڑک دار بجلی کی مثل ایک آواز سنی, اور کچھ مردوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے, بڑے بڑے تھے, جن میں سانپ اور بچھو جوش مارتے نظر آ رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا, پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں. تو اس طرح کے کئی سود کی صورتیں ہمارے یہاں بازاروں میں چل رہی ہوتی ہیں. سود حرام ہے, اس کا سخت عذاب ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا, عذاب کے فرشتے سود کھانے والوں کو اس طرح پچھاڑے دیں گے جس طرح سخت بخار والا پچھاڑے کھاتا ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, اللہ پاک نے سود لینے والے, سود دینے والے, سود کے گواہ اور سود کے لکھنے والے اور گودنے اور گدوانے والی, اس سے مراد سوئی سے جسم کو چھید کر اس میں رنگ یا سرما بھرنا ہے. تو ہمارا جو اصل وہ سوال کا حصہ کہ سود اللہ عز و جل نے سود لینے والے, سود دینے والے, سود کے گواہ اور سود کے لکھنے والے, اور آگے چل پر فرمایا سب پر لعنت فرمائی ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہو رہا ہے, آخری زمانے میں 4 بری خصلتیں عام ہوں گی. نمبر 1 سود کھانا, نمبر 2 خرید و فروخت میں جھوٹی قسم کھانا, یعنی خریدنے میں بیچنے میں, یعنی پرچیزر بھی قسمیں کھا رہا ہے تو بزنس مین بھی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے, جھوٹی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو خرید و فروخت میں جھوٹی قسم کھانا, نمبر تین ناپ اور نمبر چار تول میں کمی کرنا. جب یہ برائیاں عام ہوں گی تو لوگوں میں کئی طرح کے امراض پھیل جائیں گے, کئی طرح کی بیماریاں پھیل جائیں گی اور اللہ پاک ان کو خون ریزی میں مبتلا کر دے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین, ترجمہ کنز الایمان, جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے, یعنی سب کھڑے ہوں گے سوائے سود خور کے, کہ وہ کھڑا ہونا چاہے گا لیکن مجنون اور مخبوط الحواس یعنی پاگل اور ایسا ہوگا جس میں ہوش نہیں ہوتا, بے ہوش ہو کر گر پڑے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں گے. تو سود کے بڑے عذابات ہیں, بہت خطرناک شے ہے اور دنیا میں بھی سود نے تباہی مچا رکھی ہے, معیشت بھی تباہ ہوئی پڑی ہے. سود میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ نفع آ گیا, یہ نفع نہیں ہے, یہ آستے 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 یہ دیمک کی طرح یہ کھا جاتا ہے معیشت. اللہ کریم ہم مسلمانوں کو سود سے بچائے, سود کے لین دین سے بچائے. تو ایسے حالات ہو گئے کہ وہ شاید ہی کوئی بزنس مین بچتا ہو, بولیں گے ہم بچتے ہیں لیکن ان کو چونکہ مسائل پتہ نہیں ہوتے تو ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ سود میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم سود کا کام کر رہے ہیں. اس لیے اپنے پورے کاروبار کی اسکیننگ کروانی ضروری ہے. دارالفتا اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہے تو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا, اپنا سارا نظام ان کے سامنے پیش کرے, انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. یہ اس کا حل مشکل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے بھی تو ناممکن نہیں ہے, کرنا تو ہوگا. اپنے سارے کاروبار کی اسکیننگ کریں. اب یہ کارخانے ہوتے ہیں, آفیسز ہوتے ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا کیا انتظامات ہوتے ہوں گے, فرسٹ ایڈ کا انتظام ہوتا ہوگا, الیکٹریشن وغیرہ یہ آن لائن ہوتے ہوں گے, سب کی ترکیب ہوتی ہوگی کہ یہ ضرورت پڑی تو اس کو بلانا ہے, اس کو فون کرنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, کوئی مزدور کو کوئی زخم آ گیا کچھ ہو گیا تو یہ پٹی باندھنی ہے, فلاں کرنا ہے, یہ سارے انتظام. فائر فائٹر بھی رکھتے ہوں گے ملوں میں کارخانوں میں, لیکن نہیں رکھتے رابطہ تو عالم دین سے نہیں رکھتے. دنیا بھی آگ بجھانے کے لیے انتظام سارا ہے, یہ گیس سلنڈر اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی تو وہ سب رکھا ہوا ہے, لیکن جہنم کی آگ بجھانے کے لیے عالم کی ضرورت پڑتی ہے, وہ نہیں رکھا ہوا. جو فیکٹریوں والے جو ہے نا, ان کو مفتیان کرام سے وہ کانٹیکٹ رکھنا چاہیے. دارالفتا اہل سنت کے تو نمبر بھی عام ہے اور ماشاءاللہ یہ کہ کئی شہروں میں ہمارے دارالفتا اہل سنت بھی اپنی خدمات تو نہیں کہنا چاہیے, رہنمائی پیش کر رہے ہیں, رہنمائی فرما رہے ہیں. خدمت تو ہم ان کی کریں گے, علماء ہماری کیا خدمت کریں گے. تو خیر, تو ان سے مطلب ہمیں رہنمائی حاصل کر کے ہی قدم اٹھانا چاہیے. اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں. مولانا کو حقیر سمجھیں گے تو جنت میں نہیں جا سکیں گے, یہ فائنل ہے, یہ سوچ لینا. عالم دین کو اگر نعوذ باللہ حقیر سمجھیں گے تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا یہ سوال ہے کہ نو چندی کی کیا حقیقت ہے؟ بلا حساب و کتاب مغفرت کی دعا فرما دیجئے.
نو چندی جمعہ رات ایک تو ہوتی ہے, یہ ہاں نو چندی پہلی جمعرات, چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کی پہلی جمعرات. اب یہ اس میں کچھ عملیات کے تعلق سے تو نو چندی جمعرات کے اوراد یا وظائف وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن اب کوئی قرآن و حدیث میں بھی اس کا کوئی تذکرہ ہو ہے نا, ایسا کچھ پڑھنا یاد نہیں ہے مجھے. کہیں وظیفے ہوتے ہیں کہ پہلی جمعرات کو یہ پڑھے, دوسری جمعرات کو یہ پڑھے. یہ اوراد بزرگوں سے اگر یہ منقول ہیں تو حرج نہیں ہے, اس میں شریعت سے ٹکراتا بھی نہیں ہے کہ پہلی جمعرات کو لوگ مزارات ہیں اولیاء پر حاضری دیتے ہیں, ہر نو چندی جمعرات حاضری دیتے ہیں, بس غالب ایسا ہے. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ اس کو ضروری اور فرض و واجب نہ سمجھتا ہوں. حاضری دینی چاہیے اللہ والوں کے درباروں میں جانے سے ظاہر ہے کہ فائدہ ہی ہے, نقصان تو ہے نہیں, ثواب ملتا ہے, عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے ثواب ملے گا, ان کا فیض ملے گا, ان کی نگاہ کرم ہوگی تو بیڑا پار ہوگا ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا حضرت صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم آئینے کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی, تو بعض اوقات اکثر مساجد میں ڈیزائن کے فرنیچر کے شیشے لگے ہوتے ہیں جس کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں, تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ برائے مہربانی اس سوال کا ہمیں جواب دیں.
سوال میں آپ نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی آئینے کے سامنے, ایسا نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہے, بلکہ اس سے توبہ کرنی ہوگی کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کر دیا کہ نماز نہیں ہوتی, خدا جانے کس کس کو بولا ہو, اس کو بھی سمجھانا پڑے گا, آپ کے اوپر فرض ہے, توبہ بھی کریں ان کو سمجھائیں بھی کہ میں نے یہ کہا تھا یہ کہ نماز نہیں ہوتی, یہ غلط کہا تھا, کیونکہ نماز ہو جاتی ہے, نماز مکروہ بھی نہیں ہوتی. آئینے کے سامنے آئی اتنا ہے کہ آئینہ سامنے ہوگا تو وہ دھیان بٹے گا, تو اگر آئینے پر نظر پڑتی ہے اور دھیان بٹتا ہے تو یہ ذرا خشوع میں رکاوٹ ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی کسی نماز پڑھی, یا مسجدوں میں گلاس لگے ہوتے ہیں نظر آ رہا ہوتا اپنا عکس اپنا چہرہ وغیرہ, تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت پرانا ہے, مجھے اپنا چٹکلا یاد آیا, پتہ نہیں دعوت اسلامی بن گئی تھی یا کیا, یا نئی نئی ہوگی, تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ آئینے میں دیکھ کر نماز, آئینہ سامنے تو نماز نہیں ہوتی, تو میں نے یار میں نے کب کہا تھا, کسی کو بولا تو نہیں ہے, ہاں میں تو میں نے تو بولا لوگوں کو, اب میرے کو دعوے لگا چکا تھا وہ, تو میں نے کہا میرے بھائی میں نے یہ کہا ہوگا کہ آئینہ سامنے ہو تو نماز ہو جاتی ہے, اور آپ کو سننے میں غلط فہمی ہو گئی ہوگی کہ نماز نہیں ہوتی. یہ ہے پرانا مسئلہ, اس کا مطلب کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتی. تو اب جیسے کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی گزرا تو اس نے پاؤں لگ گیا اس کا, یا کوئی بات چیت کرنے لگا اچانک ادھر ادھر دیکھنے لگا اور مسئلہ ہو رہا ہے, تو غلط فہمی ہو سکتی, تو اس لیے جب بھی یہ سنے نا تو اس میں وہ جس کو بولتے یک سوئی کے ساتھ کان لگا کر سننا چاہیے, کہیں بھی اور توجہ نہ ہو, ورنہ توجہ بٹ جائے گی, باتیں کریں گے, کوئی اپنے پسند کا منظر آیا تو اس کو ہلا کر بولیں گے دیکھ, یا کوئی مسئلہ بیان ہوا سن کیا بول رہے ہیں, اب وہ تو کیا سنے گا, وہ تو بےچارا پہلے سے سن پڑا ہے, آپ بھی گئے آپ کو غلط فہمی ہو جائے گی, پھر یہی بولیں گے کہ آئینے میں آئینہ سامنے تو نماز نہیں ہوتی, یہ غلط ہو جائے گا, تو آئینہ سامنے ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اچھا آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ بھی بولتے ہی بتا رہے ہیں, اللہ اکبر, یہ بھی غلط فہمی ہے, آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا غسل کرنے سے وضو بعد میں کرنا پڑے گا کہ کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ستر کھولنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, کسی کا ننگا ستر دیکھ لیا اس پر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا, وہ الگ بات ہے کہ کسی کا ننگا ستر دیکھنا جبکہ ناجائز تھا اس کے باوجود دیکھا تو گناہگار ہوا, لیکن ٹوٹے گا نہیں. اسی طرح بغیر ضرورت کے اپنا ستر کھول دیا تب بھی جائز نہیں ہے, تو اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی, تاہم وضو نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قبلہ کونین ہے؟ سرکار امام القبلتین. آپ ہیں فتح خدا سے فاتح بدر و حنین, دور در سے جو ہوا تو پھر کہاں یہ امن و چین, ہم پہ بھی چشم کرم ہو سیدی بحر حسین. حضرت یہاں قبلہ تین سے کیا مراد ہے, اور پلیز ان اشعار کی تشریح بھی فرما دیں.
قبلہ کونین ہے سرکار امام القبلتین. اب سارے جہان کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ہے, سبھی انہیں کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبلوں کی طرف نماز ادا فرمائی ہے, بیت المقدس ایک قبلہ تو یہ قبلہ اول جس کو ہم بولتے ہیں, اور دوسرا قبلہ کعبہ شریف. تو یوں آپ امام القبلتین ہیں, کہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. آپ ہے فتح خدا سے فاتح بدر و حنین. اللہ پاک کی طرف سے آپ کو یہ کامیابی ملی کہ آپ بدر و حنین غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں آپ کو فتح مبین حاصل ہوئی, کھلی فتح اور عظیم فتح نصیب ہوئی. دور در سے جو ہوا تو پھر کہاں یہ امن و چین. تو جو اس قبلہ کونین کے در سے دور ہوا, رشتے سے اپنا رخ پھیرا منہ پھرایا, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحوں کا قبلہ ہے, نمازوں کا قبلہ تو ظاہر نہیں ہے. نمازوں کا قبلہ تو اس وقت ہمارا کعبہ ہے, اور سجدہ ہم کعبے کو نہیں کرتے, کعبے کو سجدہ تو کوئی بھی نہیں کرتا, ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. اللہ سمت سمت سے ڈائریکشن سے پاک ہے, لیکن یہ کہ ہم کو حکم ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ہم اس لیے پڑھتے, سجدہ کرتے اس طرف, کعبے کو نہیں کرتے, سجدہ ہم اللہ کو کرتے, ہی ذہن میں رہے. تو اب یہ کہ جو قبلہ کونین سے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو پھرا, اس نے جو وہاں سے پھرایا, تو اب اس کو امن و چین نصیب نہیں ہوگا, یہ در در کی ٹھوکریں ہی کھائے گا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اس کے بعد کیا ہے, ہم پہ بھی چشمے کرم ہو سیدی بحر حسین. یعنی یا رسول اللہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نگاہ کرم کیجئے, آپ کو آپ کے لاڈلے نواسے امام حسین کا واسطہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان عالی شان ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دیا, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی النبی صلی اللہ علیہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.